You're bad. You're bad. You're bad. I can listen to any time, Big Sir.
Please stay with me or agar Al-Mawrad Institute se. Muhammad Hassan Elias hain aur aaj ka topic hamara bada Muhammad Dar Saab, I believe you will enjoy this topic because even yesterday you asked some questions and you will get answers today. Muhammad Hassan Elias aapka naam hai, a young man, and you know what, even last time when I met him first time I enjoyed and I learned a lot from him. Researcher hain, expert in ancient Arabic, yani apne subject pe abur hasil karne ke liye aapne pehle abur hasil kiya jo qadeem arabi thi, yani ancient Arabic thi, وہاں کی زبان تھی اس پہ عبور حاصل کیا. اور جب لاسٹ ٹائم ہمارا پروگرام تھا انہوں نے بتایا بھی تھا کہ عام بولنے والی زبان عربی سے وہ زبان انشنٹ عربک بٹ ڈفرینٹ. آف کورس جاوید احمد غامدی صاحب سے بہت متاثر رہے, ان کے قریب اب بہت سارے ریسرچ پروڈکٹس میں آپ شامل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو ہی آگے لے کر کے چل رہے ہیں. میں بلکہ دیکھ رہی تھی آپ نے ایک آرگنائزیشن آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن 2009 سے 2012 تک, اس این جی او ہے ایک آرگنائزیشن آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن, اس کے ساتھ بھی کام کیا. دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز اینڈ اسپیچز اپنی ڈلیور کرتے ہیں. اگین الموارد جو انسٹیٹیوٹ ہے, پھر غلط کا کوئی بات نہیں, اپنے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں اور وہاں پہ لیکچرز بھی دیتے ہیں. آپ نے اپنی بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کی مدینہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا سے, آپ نے انہوں نے اپنی بیچلر کی ڈگری مکمل کی تھی. ایک چیز جو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں, اینڈ آف کورس آر ینگ پیپل, ہی از اے ویری فوکسڈ ینگ مین محمد حسن الیاس, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بیٹا.
جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
ماجی جمال آلویز ہیز این آبجیکشن, ہی سیز دوز ہو آر اسکالرز یو کین ناٹ کال دیم میرا بیٹا. آئی سیڈ آخر کسی ماں کی کوک سے تو جنم لیا ہے تو ہمارے تو بچے ہی ہیں نا, تو یو مائی سن.
بالکل صحیح.
So you have objection, I know that, that's okay.
No, that's fine. May I give up?
Muhammad Hassan Elias, and of course these young people, they are hamari pehchan hain, and of course we learn a lot from these young people. Beta Jani, I explained about something about you, and please hame apne institute ke bare mein, Javed Ahmed Ghamdi sahab ke bare mein kaun waqif nahi hai, aap apni research kar rahe hain, اپنی تعلیمات جو کہ قرآن سے ہی متعلق ہیں ان کی ترویج میں مشغول ہیں, اور جناب حسن الیاس صاحب انہیں کے ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں. اس وقت ٹورنٹو میں ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ آگے آگے آئے ہیں اور پیچھے پیچھے جناب غامدی صاحب تشریف لا رہے ہیں, یعنی استاد محترم بھی یہاں پہ ہوں گے. بتائیے بیٹا, آپ اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بتائیے اور کچھ اپنے بارے میں بتائیے.
دیکھیے غامدی صاحب کا یہ ادارہ المورد کے نام سے ہے. المورد کا مطلب ہوتا ہے پیاس بجھانے کی جگہ.
جی,
جس طریقے سے اس ادارے کا نام ہے, اس کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جب آپ اللہ تعالیٰ کی منشا کو جاننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خواہش کو دریافت کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مطالبات سے آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کہاں جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں جب خدا کا دین پڑھنے کے لیے کہیں رجوع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے ہماری شناخت پوچھی جاتی ہے, تم کون ہو, تم سنی ہو, تم شیعہ ہو, پھر تم سنی ہو تو اہل حدیث ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, کیا ہو, تمہارا مکتب فکر کیا ہے, تمہارا مسلک کیا ہے اور تمہارا عقیدہ کیا ہے. اور اس کے بعد جب بھی ہم دینی درسگاہوں کا رخ کرتے ہیں تو وہ درسگاہیں پہلے سے یہ طے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ کس مسلک کی ترویج کے لیے بنی ہیں, یہ کس مکتب فکر کی نمائندہ درسگاہیں ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس علم میں اپنا اختصاص اور اسپیشلائزیشن پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو پڑھے بغیر پہلے سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کا کس مسلک سے تعلق ہے, یہ کون سا نقطۂ نظر, یہ کون سا مکتب فکر ہے جو درست نمائندگی یا درست تشریح اسلام پر کھڑا ہوا ہے. یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر مختلف مکاتب ہائے فکر ہوتے ہیں, اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں. جب آپ مذہب اسلام پہ غور کرتے ہیں تو غور و فکر کے نتیجے میں بھی مختلف مکاتب وجود میں آ سکتے ہیں, لیکن جو درس گاہیں ہوتی ہیں, جو تعلیم گاہیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو کرتی کیا ہیں؟ وہ آپ کو اصل میں کریٹیکل انالیسس کی بصیرت اور صلاحیت پیدا کرتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہوا کہ درس گاہوں کے اندر وہ جگہ جہاں پر آپ کو بصیرت ملنی چاہیے تھی, فرقہ واریت سے آغاز ہونے لگ گیا. گویا یہ سمجھنے سے پہلے, پڑھنے سے پہلے ہی مان لیا گیا کہ جس مسلک سے ہمارے آبا و اجداد کا, ہمارے بزرگوں کا تعلق ہے, وہی ٹھیک مسلک ہے. تو غامدی صاحب کی جو بنیادی فکر ہے, 1983 میں انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. یہ ادارہ کرتا کیا ہے؟ یہ ادارہ مذہب کے طالب علموں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور دنیا بھر کے اندر مذہب کے نام پر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کو پڑھیں, اس کا کریٹیکل انالیسس کریں. اور مذہب کی ایک تعبیر ہے, ایک تعبیر جو جناب غامدی صاحب کی بھی ہے, وہ جس مسلک یا جس نقطہ نظر سے تعلق کہتے ہیں, مسلک کا لفظ تو یہاں درست نہیں ہے کیونکہ مسلک اور فرقہ یہ اپنے پیچھے ایک عصبیت رکھتا ہے. جس نقطہ نظر سے وہ تعلق رکھتے ہیں, جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ مولانا حمید الدین فرائی کا مکتب فکر ہے. انہوں نے دین پر جب غور کیا, کچھ اصول متعین کیے, ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کو آگے بڑھایا, تو اسی جو علم کا طریقہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے, تو ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے, تو اس کو بھی پڑھیں. تو ہماری یہ دین کی درسگاہیں اصل میں لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ تعصبات سے بالتر ہو کے, فرقہ واریت سے الگ ہو کے, اور تصوف کے اثرات ہوں اور فقہ کے اثرات ہوں اور علم الکلام کے اثرات ہوں اور تاریخ کے اثرات ہوں اور سیاست کے اثرات ہوں, ان سب سے بالتر ہو کر آئیں اور دنیا بھر میں موجود مذہب کا جو علم ہے اس کو علم کے طریقے پر سمجھیں اور اپنے مذہبی رجحانات کی تنقید کریں.
یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ آئی گاٹ از کہ فرقہ واریت اور مسلک, یہ جو ڈویژن ہے, اس کو ختم کرنے کے بعد ایک نقطۂ نظر جو قرآن پاک نے دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے دیا, وہ دینا آپ کا, اس کو سمجھانا آپ کا کام.
جی, جب ہم اپنی رائے دیتے ہیں تو ہم بھی اپنی رائے ایک انسان کی رائے کے طور پہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کچھ ارشادات ہیں, آپ کی ایک اسٹیبلش سننا ہے, آپ کا ایک ٹریڈیشن ہے اور اللہ کی ایک کتاب ہے. وہ چیزیں تو متعین ہیں, وہ مذہب کے سورسز ہیں, ان سورسز کی ہم نے کیسے انٹرپریٹیشن کی ہے. تو گویا ہم یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہماری انٹرپریٹیشن ان اصولوں کے تحت ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو انٹرپریٹیشنز ہوئیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اس کے یہ علمی وجوہ اور اسباب ہیں. لیکن ہماری بات بھی ایک انسان کی بات ہے, اللہ کے رسول یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے براہ راست استفادہ کرتا, تو میں یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے بھی اگر کوئی بات سوچی ہے, سمجھی ہے, اختلاف کیا ہے, تو وہ بھی انسانی کام ہے. یعنی جس طریقے سے باقی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں. جب ہم باقی لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی فکر کا کریٹیکل انالیسس کریں, ان کا تجزیاتی مطالعہ کریں, ان کے اس کام کو دیکھیں, ان کے مثبت دلائل کو دیکھیں, ایسے ہی دعوت اپنے افکار کے بارے میں بھی دیتے ہیں. تو ہمارا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے شاید صحیح بات پا لی ہے یا ہماری بات ہی حق ہے. نہیں, ہم اپنے علم کی حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ جن اصولوں کے تحت ہم نے کوئی نقطہ نظر اپنایا ہے وہ ہمارے نزدیک درست ہے. اگر کسی شخص کو اس پر کوئی سوال ہے تو ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کے کوئی محسن نہیں ہوگا جو ہماری غلطی ہم پہ واضح. تو ہم ٹروتھ سیکنگ کا کام کرتے ہیں, ہم مت بسٹنگ کا کام کرتے ہیں, ہم تلاش حق کے مسافر ہیں. اس میں جو شمع, جو دیا, جو روشنی ہمیں دکھائے گا ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے, غامدی صاحب بھی اس کے پیچھے چل پڑیں گے. یعنی ہمارا یوں نہیں ہے کہ کسی ایک مسلک کے پیروکار ہیں یا کسی ایک فرقے کے نمائندے ہیں, بلکہ ہم مذہب کے طالب علم ہیں, اور علم جہاں سے ملے گا ہمارا مسکن اسی کی جگہ ہوگا.
یہ سب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جتنے فرقے آ گئے, اور ایک بڑی اچھی چیز جو مسلمانوں کے پاس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 سے زیادہ فرقے ہوں گے, تو ہر ایک کوئی اپنا فرقہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ جو امام, چار امام ہیں ہمارے, تو آپ کا جو نظریہ ہے اس کے تحت آپ بلیو کرتے ہیں کہ ان چار اماموں میں سے کوئی ایک امام صحیح ہے یا کوئی غلط ہے کیا؟
دیکھیے, دین کے معاملے میں جو بھی ہمارا بلیف ہے اس کو سب سے پہلے دینی طور پہ سینکشن ملنی چاہیے. یعنی میں اگر اپنے بلیو, اپنی فکر, اپنے فہم, اپنے فلسفے, اپنی منطق, اپنی عقل سے بناؤں گا تو اس میں تو میں 10 آراء قائم کر سکتا ہوں. یعنی میں اس کے لیے کچھ وجوہ ترجیح بھی بیان کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان چاروں اماموں کو فالو کرنا چاہیے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ایک کو کرنا چاہیے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کسی کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ اب مذہب نے یہ بتانا ہے کہ مذہب کو سمجھنے میں ہماری اپروچ کیا ہوگی؟ کیا ہمارے سامنے مذہب نے کوئی ایسی کنڈیشن، کوئی قدغن، کوئی باؤنڈری سیٹ کر دی کہ کوئی میرے مذہب کے اندر چار امام پیدا ہوں گے اور اس کے بعد جو ان کی آراء ہوں گی انہی کے اندر سے آپ نے کوئی ترجیح قائم کرنی؟
میں نے جو آپ سے یہ سوال کیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ان چار اماموں کا ذکر نہیں کیا.
دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن مسالک کا آپ نے ذکر کیا، فرقوں کا، یہ روایت بھی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے معیار پہ ثابت نہیں ہے اور ایک تاریخی یقینی طور پہ روایت ہے، لیکن جو قرآن مجید ہے، دیکھیں دین کیا ہے، دین کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کرنا ہے. تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے جو ہمیں دین دیا اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے. قرآن و سنت کو جب ہم بنیاد بناتے ہیں تو اب چار امام ہوں یا 400 امام ہوں، اگر وہ کوئی بات کریں گے تو ان کو قرآن مجید اور سنت متواترہ، جو کنسنسس پر مبنی انبیاء کا ٹریڈیشن ہے، اس سے اس کی سینکشن لے کر آنی پڑے گی. وہ سینکشن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ دیں گے تو ہم ان کی دلیل کے آگے سر تسلیم خم کریں گے. وہ سینکشن مثال کے طور پہ آج کے دور کا کوئی طالب علم اٹھ کے دے گا جس کی مذہب کے علوم پر، مذہب کی زبان پر، مذہب کی تاریخ پر نظر ہے، تو ہم اس کے آگے سرنڈر کریں گے. تو مذہبی علم جو ہے وہ استدلال پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ شخصیات پہ نہیں کھڑا ہوتا. تو ہمارا جو دین ہے اس کی تو بنیاد ہی اسی بات پر ہے کہ اللہ نے جو بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی سینکشن دی ہے، وہ چیز دین بنے گی. ہمارا دین افراد پہ نہیں کھڑا، ہمارا دین خدا کے الہام اور وحی پر کھڑا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ کا جب میں ذکر کرتی ہوں یا میں جو اس کو پڑھتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی کتاب اور اپنی سنت. اس میں تو پھر کسی اور چیز کا ذکر نہیں آیا نا، یہی چیزیں.
جی بالکل ایسے.
تو سنت بھی کچھ لوگوں کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی، کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں. کیا واقعی کچھ احادیث ضعیف ہیں؟
دیکھیں، یہ فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین ہے وہ جس میڈیم کے ذریعے آپ کو پہنچایا ہے، اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا دین محفوظ ہے، تو ہمیں پھر اس چیلنج کو جواب دینا پڑے گا کہ جس میڈیم کے ذریعے وہ دین آیا ہے وہ بھی ایک قطعی، ایک محفوظ میڈیم ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو ہے وہ مختلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مختلف لوگوں کی انفرادی روایت کے طور پہ ہمیں پہنچا دیا ہے، تو یہاں پر آپ یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب ایک فرد کسی چیز کو آگے بڑھاتا ہے یا مختلف افراد کسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہ تاریخ کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ تاریخ جو ہے یہ اپنی ذات میں، اپنی داخلی، اس کو آپ کہتے ہیں وجود پذیری کے لحاظ سے، اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ کسی چیز کو قطعی ذریعے سے، ایبسولوٹ طریقے سے پہنچا سکے. تو مذہب کے بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مذہب لوگوں کی انفرادی روایت سے ہم تک نہیں پہنچا. اگر انفرادی روایت سے پہنچتا تو یہ مذہب کے پورے مقدمے کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا. مذہب اللہ تعالیٰ نے جن میڈیمز کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، یعنی انفارمیشن کی ٹرانسفارمیشن کے دنیا میں دو ہی میڈیمز رہے ہیں، ایک ہے خبر واحد، یعنی ایک انسان بات کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے اندر بیسیوں امکانات ہیں، وہ انسان بھول بھی سکتا ہے، وہ انسان اس میں کوئی اضافہ کمی بھی کر سکتا ہے، اس انسان کے حافظے کے اندر بھی کمزوری رہ سکتی ہے، وہ انسان ان لفظوں کو اپنی انٹرپریٹیشن کے دھارے میں بیان بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو اہتمام کیا وہ ان سب سے بالا تر ہے، اور وہی اہتمام ہے جو انفارمیشن کو قطعیت سے پہنچانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اجماع اور تواتر. اجماع اور تواتر کیا چیز ہیں؟ اس میں فرد زیر بحث نہیں ہے، اس میں نسل زیر بحث ہے، اس میں قوم زیر بحث ہے، اس میں پوری کی پوری جنریشن زیر بحث ہے. تو خدا تعالیٰ نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن ہمیں دیا، تو رسول اللہ نے قرآن ایک آدمی کے کان میں پڑھ کے نہیں سنایا، اور اس پر یہ اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے یہ ذمہ داری نہیں ڈال دی کہ امت تک، قیامت تک پہنچا دینا، بلکہ قوم کو سکھایا، اور قوم کے اتنے افراد کہ جن کے بارے میں عقلاً یہ محال ہے کہ ہم مانیں کہ وہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں. یہی معاملہ سنت کا ہے. سنت جو ہے وہ تاریخی روایات سے ثابت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے پریکٹیکل ٹریڈیشن، عمل سے ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے پیغمبر کو کہ جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، لہٰذا جو ٹریڈیشن ہے دین کا، عملی طریقہ کیسے کس چیز کو پرفارم کرنا ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایجاد نہیں کی، ابتدا نہیں کی، روزے کو ایجاد نہیں کیا، ابتدا نہیں کیا. آپ قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے تم پر روزے فرض کی جیسے کہ پچھلے والوں پر کیے تھے. سوال ایک اٹھتا ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ نماز سے لوگ پوری طرح واقف ہیں. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی ہے. ذرا تصور کریں کہ اگر یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول نے اب نہیں آنا, اگر آج اللہ کے رسول آئیں تو کیا وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ہم تو جانتے ہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, ہمارے ٹریڈیشن میں یہ چیز موجود ہے, ہمیں وہ اس پہ توجہ دلائیں گے کہ نماز پڑھا کرو. تو اللہ نے جس وقت اپنے دین کے آخری پیغمبر کو بھیجا تو ان کو یہ کہا کہ جو ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے, ان تبع ملت ابراہیم حنیفہ, آپ نے بھی اسی کی پیروی کرنی ہے. تو وہ لوگوں کے کنسنسس سے اور لوگوں کی جس کو آپ کہتے ہیں مجموعی اعمال سے وہ جنریشن جیل انل جیل یعنی قوم نے اس کو آگے پہنچایا. میں اس کو ایک مثال سے واضح کر دوں کہ پاکستان کا بانی کون تھا. یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یہ بات پوری قوم کے اندر ایک متفق حقیقت کے طور پر جاری ہے اور اگلی نسلوں میں ٹرانسفارم ہو رہی ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. یہ بات ہم جانتے ہیں, یہی حقائق ہیں. مثلا آپ سے پوچھا جائے داس کیپٹل کس کی کتاب تھی تو آپ کہیں گے کارل مارکس کی. نہ آپ نے کارل مارکس کو دیکھا نہ میں نے دیکھا, ہمیں پتہ ہے کہ غالب کون تھے. تو یہ سارے حقائق کیسے ہم تک پہنچے ہیں؟ یہ پوری قوم نے ہم تک پہنچا ہے, جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, یعنی سنت جو دین کا عملی طریقہ ہے, جو ٹریڈیشن ہے, وہ لوگوں کی رپورٹنگ سے ہم تک نہیں پہنچا, وہ لوگوں کے اجماعی کنسنسس سے اور عملی کنسنسس سے, اس کو کہتے ہیں تواتر عملی, اس سے پہنچا ہے. آخری ایک بات مثال سے واضح کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیسے سیکھتے ہیں نماز؟ اپنے معاشرے کو دیکھ کے, اپنے ابو کو دیکھ کے, اپنی مسجد میں جا کے. گویا وہ پورا کا پورا ٹرینڈ معاشرے میں موجود ہے. تو جس طریقے سے دنیا میں حقائق قطعی طور پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, اللہ نے بھی اسی میڈیم آف ٹرانسفارمیشن آف انفارمیشن کو اپنایا ہے, اور وہ ہے اجماع اور تواتر. تو حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے, ہم جس کو اہمیت دیتے ہیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے کھاتا تھا, وہ کیسے اٹھتا تھا, وہ کیسے بات کرتا تھا, اس کا شب و روز کیسا تھا, اس کا روز مرہ کیسا تھا, اس کے معاملات کیسے تھے, اس کے معمولات کیسے تھے. تو ایک عام شخص کے بارے میں ہماری یہ خواہش پیدا ہوتی ہے, تو ہم آٹو بایوگرافیز لیتے ہیں, ہم اپنے آئیڈلس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو دین کے سب سے بڑے عالم, اللہ کے زمین پہ آخری نمائندے, پیغمبر, ہم سب کے محبوب, کیا ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے؟ نہیں. تو ان کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ, تاریخی ریکارڈ ہے. یہ ریکارڈ نہ ہوتا تو ہمارے دین پہ کوئی فرق نہ پڑتا. یہ ریکارڈ آ گیا ہے تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا علم کا سامان ہے, کیونکہ ایک اتنے بڑے عالم نے خود مذہب پر عمل کیا ہے اور اس کی رودات کسی نے ثبت کر دی ہے. ان کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے, ان کے اخلاقیات کی رودات کسی نے ثبت کر دی ہے. تو حدیث ہم سب کی آنکھوں کا نور ہے, ہم سب کے ماتھے کا جھومر ہے, لیکن وہ اگر نہ ہوتی, مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے ایک روایت کی ہے آپ کی زندگی کے بارے میں, اس راوی تک محدثین نہ پہنچتے, یا امام بخاری کو وہ شخص نہ ملتا کہ وہ حدیث ثبت نہ کر سکتے, تو کیا ہمارا دین گم ہو جاتا, کہ ہمارا دین ختم ہو جاتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا دین محفوظ اور قطعی اور محکم ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے, جو قیامت تک محفوظ رہے گا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بڑے پیارے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. آپ کی بایوگرافی میں ایک اور چیز دیکھ رہی تھی, آپ کے پروفائل میں ایک آپ نے کام کر رہے ہیں جو Oath as a literary device in Quran. What is this?
دیکھیے, قرآن مجید جو ہے وہ ایک ادبی زبان کے اندر نازل ہوا ہے. یعنی جن لوگوں سے اس نے سب سے پہلے خطاب کیا وہ کون تھے؟ وہ عرب تھے. اور وہ عرب تھے کہ جن کے ہاں زبان اور بیان اور زبان کا جو ادبی پہلو ہوتا ہے اس کو بہت حد تک وہ اپریشیٹ کرتے تھے. میں آپ کو ایک مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ اگر غالب کے عہد میں جیتے ہیں یا میر تقی میر کے عہد میں جیتے ہیں, اور آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اس آڈینس کو مخاطب کریں, تو آپ یقینی طور پہ زبان کا وہی معیار, زبان کا وہی اسلوب, زبان کی وہی مثالیں, الفاظ کا وہی انتخاب, جملے کی وہی ساخت کو ترجیح دیں گے جو مخاطبین سنتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر غالب کے سامنے بیٹھے ہیں اور نوائے وقت کی اردو میں گفتگو کریں تو غالب پر کیا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بالکل یونیورسل فیکٹ ہے, ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں آج کے دور میں.
In Rome, do as the Romans do.
آپ مثال کے طور پہ آج اگر ابوالکلام تشریف لے آئیں اور وہ آپ سے اپنی زبان میں بات کریں تو آپ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ آج کے عہد کا محاورہ, آج کے عہد کے اسالیب یہ بالکل مختلف ہو چکے ہیں. تو قرآن کے جو مخاطبین تھے وہ ایک گہرا اچھا زبان کا ادبی ذوق رکھتے تھے. تو اب قرآن نے جب ان سے کلام کرنا ہے تو انہی پیرائے کو استعمال کرنا ہے, اسی اسلوب کو استعمال کرنا ہے, اسی محاورے, انہی اسالیب, انہی مثالوں کو اور انہی ادبی تعبیرات کو استعمال کرنا ہے جو اس نیشن کی روز مرہ ہے, جو اس نیشن کو متوجہ کرتی ہیں. تو قرآن مجید نے ایک لٹریری ڈیوائس ہے جس کو بہت ساری جگہوں پہ, 100 کے قریب جگہوں پہ استعمال کیا, اور وہ قسم ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جس کلام میں قسم کھائی جاتی ہے وہ ایک بہت ہی, جس کو آپ کہتے ہیں, نچلے درجے کا کلام ہوتا ہے, کیونکہ کلام تو وہ مضبوط ہوتا ہے اس میں استدلال ہو, جس میں کوئی آرگومنٹ ہو. مثلا کوئی آدمی آپ کو قسم کھا کے اپنی بات منوانا چاہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا؟
قسم ہے زمانے کی, اللہ نے زمانے کی بھی قسم,
لیکن اللہ میاں نے قسمیں کھائی ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو قسم ہے ایز اے لٹری ڈیوائس, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور قرآن مجید نے اس کو کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف اہل علم علماء نے مختلف آرا دی. ایک رائے انہی میں سے مولانا حمید الدین فرائی کی ہے, جو غامدی صاحب کے استاد, یعنی استاد الاستاد ہیں, مولانا مین احسن اسلائی کے استاد ہیں اور اسی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے بھی اس پہ کام کیا اور انہوں نے جو پہلو نمایاں کیا وہ یہ کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ محض اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, سٹریس پیدا کرنے کے لیے یا امفیسس کے لیے نہیں آتی, بلکہ یہ قسمیں جو ہیں یہ ایک آرگومنٹ اور استدلال کے طور پر بھی زبان میں استعمال ہوتی ہے. تو انہوں نے قرآن مجید کی قسموں پر کام کیا اور یہ بتایا, مثال سے میں اپنی بات واضح کرتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں آپ سب نے پڑھا ہوگا, بچپن سے پڑھتے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی, زیتون کی قسم کھائی, والتین والزیتون وطور سینین. تو اب عام جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی انجیر جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور ہاضمے کے لیے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے, اس کی اللہ نے قسم کھا لی, جنت کا پھل بھی ہے. تو آپ جس جگہ پر یہ قسم کھائی گئی ہے, جس مقام پر قرآن مجید کی بات یا گفتگو جہاں تک پہنچ چکی ہے, اس کے پس منظر میں جو چیز موجود ہے وہاں یہ بالکل ابرپٹ بات لگتی ہے کہ یہ کوئی مقام یا محل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ انجیر اور زیتون کی قسم کھائے اور آگے کیا کہا, قسم ہے طور سین کی اور پھر کہا قسم ہے حاضر بلد الامین کی, اس مکہ کے شہر کی. تو ان چیزوں کے اندر کیا کوہرنس ہے, ان کے اندر کیا ربط ہے, کیا معنویت ہے؟ تو مولانا حمید الدین فرائی نے جب اس پہ غور کیا تو انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ یہ محض پھلوں کی قسم نہیں کھائی جا رہی, یہ تین اور زیتون صرف پھل نہیں ہیں بلکہ یہ ایک پیغمبر اور ایک سویلائزیشن کی سمبل اور علامت کے طور پر ریپرزینٹ بن چکے ہیں. بائبل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اولیو اور فکس کی سرزمین ہے جہاں پر سیدنا مسیح کو بھیجا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں پر ان پھلوں کی قسمیں نہیں کھا رہے بلکہ اس تہذیب, اس سویلائزیشن, اس پیغمبر کے عہد میں اس کے بھیجنے کے پورے عمل کی قسم کھا رہے کہ یاد کرو وہ جو میں نے زیتون اور تین کے درختوں میں جس کو بھیج کے جو کام کیا تھا, یعنی سیدنا مسیح کی تہذیب کے ساتھ, اور یاد کرو موسیٰ کے ساتھ, اور یاد کرو اے محمد یعنی جو تمہارے ساتھ. تو اس میں ایک مضمون ہے, اس میں ایک ربط ہے. تو یہ ایک ادبی پہلو تھا اور جس کو مولانا نے بڑی وضاحت سے قرآن مجید کی قسموں کے باب میں واضح کیا. اور پھر وہ اس بات کو لے کر آئے کہ زبانوں کے اندر, یعنی قدیم یونانی لٹریچر ہو, خود عربی زبان ہو, اس کے اندر قسم بطور شہادت اور آرگومنٹ کے کیسے استعمال ہوتی ہے. تو ایک نیا ڈسکوری تھی علم کے ہورائزن میں کہ آپ چیزوں کو بجائے لٹرلی اپروچ کرنے کے, ان کی جو لٹریری سگنیفیکنس ہے اس کے تحت اپروچ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے جس زبان میں گفتگو کی ہے اس زبان کے اندر وہ کون سے مخفی پہلو ہیں کہ جب تک آپ اس لٹریچر کو اپریشیٹ نہ کریں آپ سمجھ نہیں سکتے.
ماجد بھائی, ایک نیا دروازہ آج میرے پہ کھلا ہے.
جی
دیکھیے, والتینی والزیتون, یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا, والتور سینین, تور کوہ طور پہ آپ تشریف لے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا, اور پھر مکہ معظمہ کا کمال ہے سر. یو جسٹ اوپن اے نیو ڈور اینڈ آئی بلیو ایوری بڈی, یہی ریسرچ ہے سر, بے انتہا شکریہ. ہم بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, اور جناب غاندھی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, بیشتر اس کے کہ ہم آگے چلیں کیونکہ اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک ایٹ دا مومنٹ. ہمارے پرائم منسٹر بھی جب अमेरिका में मौजूद थे, तो अमेरिकन थिंक टैंक ने उनसे सवाल किया और पाकिस्तान की औरतों के बारे में, यानी इस्लाम मुसलमान औरतों के बारे में और उन सब के बारे में। यकीनन कुरान पाक भी जगह जगह मर्दों को एड्रेस करता है। हमारे और आपके बच्चे जब स्कूल्स में जाते हैं, मेरे बच्चा हैड गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स कि स्कूल में उसको ये सवाल किया था, देन ही कॉल्ड मी कि क्या वजह है कि इस्लाम में औरत जो है उसको पसमानदा रखा जाता है, पीछे रखा जाता है, एंड औरत के राइट्स नहीं हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद इलियास साहब मौजूद हैं। बट बिफोर आई गो एनी फर्दर, हमें आप बताइएगा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, क्विकली बता दीजिए। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज़ नॉट अ पेड इंटरव्यू, नो इट इज़ नॉट। आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए और बताइए कि जनाब जावेद अहमद खामदी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं।
जी, इंस्टीट्यूट यहाँ कनाडा में मौजूद है, मेविस और ब्रिटानिया हाईवे 10 पे, और पिछले 2 साल से वो यहाँ पर काम कर रहा है। मैं एज अ गेस्ट विजिटिंग स्कॉलर के यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ देखा कि उस इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्लासेस का अहतमाम किया है, करेक्टर बिल्डिंग, और हमारा जो पूरा फलसफा है बच्चों में मज़हब की तालीम देने का, वो जो मुरवजा तरीका कार है बच्चों को मज़हब सिखाने का, उससे ज़रा मुख्तलिफ है। यानी हमारे नज़दीक मज़हब की असास वो दरहकीकत यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ के अंदर पाई जाती है। तो आपने जब बच्चों को मज़हब सिखाना है तो सबसे पहले उनके अंदर इखलाकी तालीम को उजागर करना है। मज़हब के जितने मुकदमात हैं वो इखलाक से उठते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मसलन आप देखिए कि बिलुमूम आम तौर पे बच्चों को ये बताया जाता है कि शिर्क नहीं करना, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, इसलिए कि शिर्क करोगे तो अल्लाह मियाँ हमें आग में जला देंगे, इसलिए कि शिर्क गुनाह होता है। लेकिन हम उनको कभी नहीं बताते कि शिर्क है क्या, शिर्क की नफ़ी के पीछे वो एपिस्टेमोलॉजी क्या है, वो निज़ाम फ़िक्र क्या है, वो इख्तलाफ क्या है जिसकी वजह से हम तुम्हें रोक रहे हैं। हम उसको एक इनहेरेंट मजहबी मुकदमे के तौर पर ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं मुसलमान हूँ तो तुमने भी मुसलमान होना है, मैं शिर्क नहीं करता तो तुमने भी शिर्क नहीं करना, शिर्क हराम है, शिर्क गुनाह है। तो हमारी टर्मिनोलॉजीज ये होती हैं। तो हमने इस तरतीब को उलट दिया है, और जैसे खुदा ने जिन मुकदमात को बयान किया उनके पीछे एक यूनिवर्सल मॉरल एथिकल निज़ाम फ़िक्र खड़ा हुआ है। तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि शिर्क क्यों नहीं करना, तो हम क्या कहते हैं, हम उनसे कहते हैं कि ये बात कि हम किसी के बारे में झूठ बोलें, मेरे बारे में अगर कोई झूठ बोले तो क्या ये एक आलमगीर बदखलाकी है? तो ये बच्चों का जो सेंस है, जो शऊर है, वो इसको आलमगीर बदखलाकी मानता है झूठ को। मेरे बारे में कोई गलत बात मनसूब की जाए, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में कहे कि मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, तो क्या मैं इस बात को पसंद करूँगा? मैं कभी नहीं करूँगा। यही मामला जब हम खुदा के साथ करते हैं, क्रिएटर के साथ करते हैं, उस पालनहार के साथ करते हैं कि जो ये कहता है कि तुम मेरे बारे में दावा कर रहे हो कि मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे साथी हैं, और मैं कह रहा हूँ नहीं है, तो तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे हो। तो शिर्क क्या है? शिर्क झूठ है। खुदा का कोई साथी है, कोई साजी है, कोई मददगार है, तो इसकी वजाहत खुदा ने करनी है। जब खुदा ने नहीं की तो हम खुदा से झूठ मंसूब कर रहे हैं। झूठ बुरी चीज़ है, हमें झूठ से बचना है। अगर खुदा ने की है तो फिर हमें कतई ज़राए से खुदा की इस मंशा को दरियाफ्त करना है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर शिर्क आपके दाखिल से नफ़ी की तरफ जा रहा है, आपका अंदरून उसके बारे में खड़ा हुआ है कि नहीं, ये एक इमोरल चीज़ है जो हम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पूरे के पूरे सिलेबस बनाए गए हैं इसी उसूल पर, जिससे आप मोरलिटी को सिखा कर उन मजहबी मुकदमात के पीछे जो रैशनल है उनको क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटानिया और मेविस पे हाईवे 10 पे ये स्कूल है, यहाँ बच्चों की क्लासेस मुख्तलिफ ख़वातीन लेती हैं। इसी तरह वहाँ एक ज़बान की क्लास होती है। हमारा एक पूरा नुक्ता नज़र है कि आपने बच्चों के अंदर मज़हब को, अगर मज़हबी शऊर को उजागर करना है तो मज़हब की जो नुमाइंदा ज़बानें हैं वो उनको सिखाएं, और मज़हब की नुमाइंदा ज़बानें उर्दू है, अरबी है और फारसी है। लोग आमतौर पर सवाल करते हैं कि अंग्रेज़ी क्यों नहीं सिखाई जा सकती? अंग्रेज़ी में भी हालांकि इस्लाम का बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है और सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, उसकी वजह मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, ज़बान करती क्या है? ज़बान का जो कंटेंट है वो उसकी तहजीब से वजूद में आता है। उर्दू ज़बान जो है किस चीज़ का नाम है? उर्दू ज़बान नाम है अल्लामा इकबाल का, उर्दू ज़बान नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली का, उर्दू ज़बान नाम है सर सैद अहमद ख़ान का। उर्दू ज़बान का कंटेंट क्या है? उर्दू ज़बान का कंटेंट अब्दुल हलीम शरर हैं, मीर अमन देहलवी हैं, गालिब है और मीर तकी मीर हैं। उर्दू ज़बान को जब आप पढ़ेंगे تو آپ کیا چیز سیکھیں گے؟ آپ ایک تہذیب سیکھیں گے کہ بڑے آتے ہیں تو سلام کیا جاتا ہے، وہ ان مضامین کا پامال مضمون ہے. جب آپ شاعری پڑھیں گے تو آپ یہ سیکھیں گے کہ ہماری تہذیب کیا تھی، ہماری تاریخ کیا تھی، ہم کہاں سے اٹھے تھے، ہم نے کیا کیا ہے. تو ایک غیر محسوس انداز میں جب آپ کسی کو زبان سکھاتے ہیں تو وہ جو ٹریڈیشن ہے، وہ جو تہذیب ہے، وہ آپ سے آپ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جس زبان کے اندر اوریجنل تھنکرز پیدا ہوتے ہیں، ایک بچہ ان تھنکر کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. انگریزی زبان میں مذہب اسلام کے اوریجنل تھنکرز نہیں ہیں، شاہ ولی اللہ نہیں ہیں انگریزوں میں، سید احمد شہید نہیں ہیں، اور مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی نہیں ہیں، شبلی نعمانی نہیں ہیں، یہ سب ان زبانوں میں پائے جاتے ہیں. تو جب بچہ وہ زبان سیکھتا ہے تو وہ ان بڑے لوگوں سے کنیکٹ کرنا شروع کرتا ہے، ان کے لٹریچر تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ مذہب کو غیر محسوس انداز میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم نے یہاں پر جو اہتمام کیا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں، وہ یہ کہ ہم اردو سکھاتے ہیں. اور یہ بات جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت مذہب اسلام کے اوپر جو علمی کام ہوا ہے وہ باقی کسی بھی زبان سے زیادہ اردو میں موجود ہے، عربی سے بھی زیادہ اردو میں موجود ہے، اور فارسی سے بھی زیادہ اردو میں موجود ہے. تو ہم وہاں پر اردو پڑھاتے ہیں تاکہ بچوں کی یہ رسائی ہو اس اوریجنل کانٹینٹ تک، اس زبان کے، جس سے وہ لاشعوری طور پہ مذہب کی تہذیب کے اندر جینا سیکھیں. تو یہاں پر باقاعدہ زبان کی کلاس ہوتی ہے، اور میں آیا ہوا ہوں پچھلے 2 مہینے سے، تو مختلف کلاسز ہیں. منگل آج شام کو بھی کلاس ہوگی، اور اتوار کے دن ہم مختلف کورسز ہیں جو ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں.
عارفہ جی، یہ بتایا چلے کہ
میں آپ کو کمپلیمنٹ، ہاں میں کمپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ لائیو واچ کر سکتے ہیں، وی آر آن دا فیس بک، آن آئی پی ٹیلی ویژن. آپ ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com پہ آئیں، آپ واچ کیجئے گا فیس بک کو. ٹرسٹ می، سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کی کوئی انتہا نہیں ہے. Our studio phone number is 416-620-1778 is our studio phone number. Magar bahut shukriya 4155, he is very inspired, it's a very educational program, thank you very much. Janab Javed Ahmed Ghamdi sahab tashreef la rahe hain, yakeenan unke bare mein hum aapko baad mein inform kar denge. اس وقت عورتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اکثر لوگوں کو بہت اعتراض ہے کہ قرآن پاک میں بار بار مردوں کو ایڈریس کیا گیا، مردوں کی کو زیادہ ترجیح دی گئی. اس میں قرآن پاک کی آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟
دیکھیے، قرآن مجید جو بنیادی مقدمہ پیش کرتا ہے، وہ بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. اس امتحان کے اندر جن کو یہ امتحان درپیش ہے، قرآن کے الفاظ میں وہ مرد اور عورت دونوں ہیں. یعنی یہ جو امتحان، یہ پوری خدا کی اسکیم ہے، اس کے جو پارٹیسپینٹس یا کینڈیڈیٹس ہیں وہ اللہ کی نظر میں مرد اور عورت دونوں ہیں. اس کے بعد امتحان کے لیے جو نتیجہ نکلے گا آخرت میں، اس نتیجے میں جو لوگ کوالیفائی کر کے کامیاب ہو جائیں گے، قرآن مجید جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں ہوں گے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید جو انسانوں کے اندر اس دنیا کے امتحان میں کریکٹر پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ڈسٹنگ کر کے دونوں کو مخاطب کرتا ہے، الطیبین والطیبات، والمومنین والمومنات، والصادقین والصادقات، والصائمین والصائمات، والحافظین والحافظات. عورتیں اور مرد، نیک مومن عورتیں، نیک مومن مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد. تو قرآن مجید نے مخاطب کر کے، عورت کو ایڈریس کر کے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے امتحان میں جیسے مرد ایز اے پارٹیسپینٹ شریک ہے، ایسے ہی تم بھی ایک پارٹیسپینٹ کے طور پہ شریک ہو، اور نتیجے میں بھی تم قیامت میں اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ گی. تو یہ بات تو بالکل درست نہیں ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے عورت کو مخاطب نہیں کیا. بالکل مخاطب کیا ہے، پوری اسکیم میں مخاطب کیا ہے، نام لے کے مخاطب کیا ہے اور بتایا ہے. ایک دوسرا پہلو ہے جو زبان کا پہلو ہے. وہ زبان کا پہلو یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی قوم کے اندر کسی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس قوم کے ارباب حل و عقد کون ہیں، کون لوگ ہیں جو اس قوم میں فیصلہ کرتے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو اگر مخالفت پر اتر آئیں، مخاصمت پر اتر آئیں، یا دعوت پر اتر آئیں، تو آپ کی بات کو آگے پہنچنے سے روک سکتے ہیں. تو جس سوسائٹی میں قرآن کلام کر رہا ہے، وہ اصل میں ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. وہ سوسائٹی قرآن نے نہیں بنائی، وہ مردوں نے ڈومیننس کے طور پہ بنائی ہوئی ہے. تو اس کے اندر جو زبان کا اسلوب اور محاورہ ہے, میں اس کو آگے بڑھا کر ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم خدا کو مخاطب کرتے ہیں زبان کے اندر,
اکثر لوگ کہتے ہیں خدا بھی میل ہے,
تو وہاں دیکھیے وہاں بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ صیغے استعمال کرتے ہیں جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو کیا خدا مرد ہے؟ نعوذ باللہ, نہیں, خدا تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. زبان کا یہ اسلوب ہے کہ جس میں جب آپ کسی کو مخاطب کریں تو آپ وہ صیغے اپنا لیتے ہیں. تو قرآن مجید نے جن جگہوں پر خطاب کیا کہیں پر عمومی صیغے ہیں, یا ایوہ الناس کہا ہے, تو یا ایوہ الناس میں تو مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں, لیکن جن مقامات پر مردوں کو مخاطب کیا ہے تو اس کے پیچھے یہی ریشنل ہے کہ زبان کے لحاظ سے جس وقت آپ قوم کو مخاطب کرتے ہیں یا ان کے ارباب اہل وقت کو مخاطب کرتے ہیں یا کہیں پر وہ لوگ جو فیصلہ سازی کے مقام پر ہیں, تو آپ مردوں کے صیغے استعمال کر لیتے ہیں اللہ کی نظر میں. یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ مرد اور عورت برابر ہیں, مرد اور عورت برابر ہیں, لیکن کیا ماں اور بیٹا بھی برابر ہیں؟ کیا باپ اور بیٹی بھی برابر ہیں؟ کیا شوہر اور بیوی بھی برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. لوگ بالعموم خلط مبحث کر دیتے ہیں. مرد اور عورت برابر ہیں, مرد اور عورت اپنی خلقت کے اعتبار سے برابر ہیں, لیکن اپنی منصبی ذمہ داریوں کے اعتبار سے, اپنے مرتبے کے اعتبار سے برابر ہیں. یعنی ایک ماں عورت ہے, پوری زندگی سیکریفائس کرتی ہے, اس کی میں ذمہ داری بن جاتا ہوں, وہ مجھے پالتی ہے, پوستی ہے, مجھے تعلیم دیتی ہے, میں اس کی آغوش میں پرورش پاتا ہوں. تو اب یہ حفظ مراتب کا تقاضا ہے کہ میں اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش ہوں, اس کا ایک مجھ سے بلند مرتبہ ہے. تو یہ بلند مرتبہ کہ عورت ہونے کی وجہ سے اس کو ملا ہے, ماں ہونے کی وجہ سے اس کو ملا ہے. ایک باپ ہے, وہ بیٹی کو پالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باپ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے قیامت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہو کر دو انگلیوں کو ملا کر بتایا. اتنی بڑی منصبی ذمہ داری ہے جس کا نتیجہ اتنا بڑا ہے. تو اب وہ باپ اور بیٹی کیا برابر ہیں؟ نہیں ہے. اپنے منصب کے اعتبار سے, اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے برابر نہیں ہے, لیکن اپنی خلقت کے اعتبار سے دونوں برابر, دونوں جنت میں جائیں گے. اللہ خلقت کے اعتبار سے ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرے گا. تو یہ پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. آخری بیویوں کے بارے میں, تو بیویاں بطور عورت کے مردوں سے کمتر نہیں ہیں, یا شوہر بطور مرد کے بیویوں سے کوئی بالا نہیں ہے. نہیں, وہ ایک ذمہ داری ہے جو شوہروں کو دی گئی ہے کہ تم نے نان نفقے کا انتظام کرنا ہے, تم نے معاشی جدوجہد کرنی ہے. یہ جدوجہد بھی اصل میں معاشرے نے دی ہے ذمہ داری, خدا نے اس کا آغاز نہیں کہ انسان جب پیدا ہوا تو اس کے بعد سے یہ کام شروع ہو گیا کہ مردوں نے کفالت کی ذمہ داری لی, مرد نکلتے ہیں اور ذمہ داری لیتے ہیں. یہ بھی بڑا ایک نازک پہلو ہے جو ہمارے آج کل کے دور میں بڑا خلط مبحث کا شکار ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں آج کل عورتیں بھی برابر کماتی ہیں. بھائی, اور مجھے تو یہ گفتگو کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ایک عورت ہی سے میں مخاطب ہوں, لیکن عورتیں کماتی ہیں, ذمہ داری بھی لیتی ہیں. تو یہ بات بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ دنیا کا عرف اور ٹرینڈ ذمہ داری کے لحاظ سے مرد نے ذمہ داری اور کنٹریبیوشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا. یہ فرق کیا ہے؟ مثلا یہ کہ میرے گھر کا گیزر خراب ہو گیا, ٹھیک ہے, یا میرے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, میں اگر ذمہ داری کے مقام پر فائز ہوں تو میرے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو میں سڑک پہ نکل کے بھیک بھی مانگوں گا اپنے بچے کی صحت کے لیے, میں لوگوں کے در در جا کے قرض بھی مانگوں گا, کیونکہ میرے اوپر وہ ذمہ داری ہے. لیکن میں محض کماتا ہوں, میں گھر کا ایک فرد ہوں اور میں 2000-4000 روپے دے دیتا ہوں, تو میں یہ درد نہیں لے رہا ہوتا, میں یہ ذمہ داری نہیں لے رہا ہوتا. تو جو ذمہ داری لیتا ہے اس کو اتھارٹی دی جاتی ہے. تو مرد ایک رشتے کے اندر بطور شوہر یہ ذمہ داری لیتا ہے. جس وقت وہ یہ ذمہ داری نہیں لے گا تو دین تو دین, دنیا بھی اس کو عزت نہیں دلوا سکتی, دنیا بھی اس کو جگہ پر فائز نہیں کر سکتی. اور لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھی بسا اوقات بچیاں ذمہ داری لے لیتی ہیں, بچے بالکل نکٹو نکلتے ہیں. تو اللہ کے دین میں اس کے لیے بھی ایک پورا میکینزم ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر یہ ترتیب الٹ جائے تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ کو جو منفیت بچے سے پہنچ رہی تھی آپ اس کو بھی الٹا دیں. آپ اپنی اس بیٹی کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں بربنائے خدمت, اور سارا مال بھی اس کو دے سکتے ہیں. تو آگے انشاءاللہ جب وراثت کی بحث آئے گی تو میں
بتاؤں. آپ نے جب یہ بات کی, اور یہ بہت سے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا, حضرت اماں حوا کو ان کی پسلی میں سے نکالا گیا, بہت سے لوگ جب توجیہات پیش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اماں حوا کو وہاں سے نکالا گیا, تو اس لیے مرد از ہیز یو نو بیٹر پوزیشن ایز کمپیئر ٹو دا وومن, کیونکہ عورت کو پھر مرد میں سے نکالا گیا.
یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی ایک زبان کا ادبی اسلوب اور پہلو ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہی کی پسلی سے وہ بنائے گی. گویا جس طریقے سے ان کی تخلیق ہوئی ہے, ان کی تخلیق کو قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ کس طریقے سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں, پہلے حیوان نہیں ہے زمین کے وجود پہ. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدا خلق الانسان من تین, کہ مٹی سے بنایا, ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اس میں نسل کو جاری فرما دی, ثم سواہ, پھر اس کا تصویہ فرمایا, نقصک درست کیا, پھر اس کے بعد کیا, ونفخت فیہ من روحی, پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. تو آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے, تو جس طریقے سے ان کی خلقت ہوئی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو بھی پیدا کیا ہے. تو یہ زبان میں جب آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پسلی سے ہوئی ہے, تو آدم علیہ السلام تو خود کسی پسلی سے نہیں پیدا ہوئے, ان کو تو انسانوں کے اندر ایک نسل جاری تھی, یعنی حیوانی وجود زمین پہ جاری تھا جس میں اللہ میاں نے منتخب کر کے پھر روح پھونک کے انسان بنایا ہے. روح کیا چیز ہے؟ روح ہے ہماری شخصیت, یعنی ہمارا یہ شعور, ہمارا یہ احساس. انسان تین ہی چیزوں کا نام ہے نا, انسان کے اندر عقلی وجود ہے, انسان کے اندر اخلاقی وجود ہے, اور انسان کے اندر جمالیاتی حص ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو اس کو جانوروں سے ڈسٹنگ کرتی ہیں. تو یہ شعور, یہ دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے, یہ آدم علیہ السلام میں پیدا کی گئی, اور جیسے ان میں پیدا کی گئی ایسے اما حوا میں پیدا کی.
اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بنائے تھے.
بالکل ایسا.
یہاں سے بہت شکریہ. دیکھیے سر, آئی تھاٹ اباؤٹ یو محمد ڈار صاحب. آئی ڈونٹ نو یو رائٹ ایم ایچ ڈی, سو آئی تھنک اٹس محمد ڈار, آئی ڈونٹ نو. بٹ آپ کے یہ سوالات تھے کل, اور آج انہیں سے, یعنی ایک مفکر سے اگر اس کا ریسرچر سے اگر جواب دلوائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بٹ یس, آل دو ایم اے وومن, بٹ آئی ہیو مائی اون ریزرویشنز. میں سائنس کے لحاظ سے بعد میں کروں گی. قرآن پاک میں آپ نے یہ تو چلی جی تو عجیب بیان کر دی, جتنے پیغمبر آئے مرد تھے, کوئی ایک بھی عورت نہیں تھا.
دیکھیے یہ بات بھی ہم اپنے علم کے لحاظ سے کہتے ہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ اللہ میاں نے کوئی عورت پیغمبر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. جن پیغمبروں کے نام ہمیں معلوم ہیں قرآن مجید میں جو موجود ہیں, وہ تو عربوں کی رعایت سے ان کو بتائے گئے ہیں. یعنی عربوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی دیکھو, تم سے پہلے اس سرزمین پر مثال کے طور پہ یوسف بھی آئے ہیں, مصر کے اندر کنان جو دو علاقے ہیں بنی اسرائیل و بنی اسماعیل, ان کی تاریخی روایت میں جو زندہ پیغمبر ان کے ذہن میں ہیں, وہ شعیب کو جانتے ہیں, وہ ہود کو جانتے ہیں, وہ لوط کو جانتے ہیں, وہ موسیٰ کو جانتے ہیں, وہ ابراہیم کو جانتے ہیں. تو یہ وہ پیغمبر زیر بحث ہیں جن پیغمبروں کا ان کی نیشن سے یا جس جگہ سے ان کے ابو الآبا ابراہیم علیہ السلام کا آغاز ہو رہا ہے ان سے کوئی تعلق ہے, ان سے کوئی ریلیشن شپ بنتا ہے, تو ان سے جن سے وہ واقف ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. کتنے پیغمبر ہو سکتے ہیں جو دنیا میں آئے ہیں, ہمیں ان کے نام نہیں پتا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے علم کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی عورت پیغمبر تھی یا نہیں تھی, یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں تھی تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مثال کے طور پہ مرد اور عورت میں ڈسکریمنیشن کی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر اس لیے بھیجتے ہیں کہ زمین کے اندر انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی بات پر جو لوگ قائم تھے وہ اس سے ہٹ رہے ہیں, تو یاد دہانی کروائی جائے ان کو, ان کو نیکی کی تلقین ہو اور انجام دہی سے کا خوف دلوایا جائے. تو یہ کام کرنے کے انسان ایک معاشرے میں اٹھے گا, اگر اس معاشرے میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے, یہ مقام اللہ نے نہیں دینا, معاشرے نے دینا تھا, اگر وہ مقام حاصل نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اگر کسی عورت کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے تو پہلے تو اس عورت نے سٹرگل کرنی ہے اپنے آپ کو منوانے کی. جب وہ معاشرے میں اپنے آپ کو منوا لے گی پھر وہ اپنے آپ کو پیغمبر منوائے گی.
کیونکہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے.
نہیں, یہ معاشرہ انسانوں کا ہے جس کے اندر انسانوں نے یہ ڈسکریمنیشن کیے چلی رکھی بہت لمبے عرصے تک. مطلب آج کے دور میں آپ کو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ عورت وزیر اعظم کیوں نہیں پیدا ہوتی, لیکن یہ برطانیہ عظمیٰ ہے, یعنی جہاں سے یہ پوسٹ ماڈرنس خیالات اٹھتے ہیں یہ برطانیہ ہے. ذرا آپ مڑ کے تاریخ میں دیکھیں, زیادہ دور نہ جائیں, 100 سال پہلے کہ عورتوں کو ووٹ کا حق بھی وہاں موجود تھا.
آپ امریکہ میں آ جائیے گا, آج تک ایک امریکن پریزیڈنٹ عورت نہیں ہوئی.
تو یہ معاشرتی چیزیں ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے مثال کے طور پہ, میرے علم میں نہیں ہے کہ منتخب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اگر نہیں کیا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ خدا نے جس مقصد کے لیے عورت کو بھیجنا ہے تو وہ مقصد تو اس سے حاصل ہی نہیں ہو سکتا, پہلے تو اس کو اپنی جدوجہد کرنی ہے.
کینیڈا میں ایک خاتون میرا خیال ہے وزیر اعظم آئی تھی فار دا لٹل وائل, فار دا لٹل وائل, ناٹ فار ویری لانگ. کینیڈا میں ایک خاتون آئی تھی فار دا لٹل وائل. ہم دو ایک اسپانسرز کا ذکر کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو.
ضرور,
بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جو انٹرسٹ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ویری انفارمیٹیو پروگرام. تھینک یو. نتھنگ, ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. المورد انسٹیٹیوٹ ہے اور جاوید احمد غامدی صاحب رن کرتے ہیں. آج کل محمد حسن الیاس صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں. آپ ان کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں آپ گوگل کر کے دیکھیے گا, یو ول فائنڈ آل دا انفارمیشن. میزبان فوڈ ریسٹورنٹ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. ایپیٹائزرز میزبان تباک تندوری باربیکیوز کے لیے, ویجیٹیرین فوڈ کے لیے, چکن بیف لیم کے لیے, بہت سارے ڈیلی اسپیشل ہیں. افغان یہ حیدرآبادی فوڈس کے لیے زبان کی بات ہو رہی ہے نا, حیدرآباد کے لوگ بڑے نفیس لوگ ہوا کرتے ہیں, ان کے کھانے بھی بڑے نفیس ہیں. اور یہ نام ہے اس کا میزبان فوڈ ریسٹورنٹ, اور یہ 58 ریکسٹیل بلوارڈ پہ واقع ہے. 6478857572885752.
فضل ودود کی بات کر چلیں. فضل ودود انشور پرو سے ان کا تعلق ہے. 27 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کے انشورنس فیلڈ میں, 25 سال سے انشورنس انڈر رائٹنگ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. اگر آپ نے لائف ڈسیبلٹی انشورنس, کریٹیکل انشورنس یا آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہو تو آپ فضل ودود سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 6472864285.
ڈاکٹر غزالہ زید کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں. اسکاربرو میں لارنس اینڈ مارکھم کے انٹرسیکشن پہ ڈاکٹر غزالہ زید, شی از اے ونڈرفل ڈاکٹر, اینڈ یہاں سے انہوں نے اپنی پوری تعلیم حاصل کی. اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کا کلینک ہے. اگر آپ نے کاسمیٹک ڈینٹسٹری کروانی ہے, کراؤنز ہیں, بریجز ہیں, بریسز ہیں, امپلانٹس ہیں, گمز کی کوئی پرابلم ہے, تو آپ ایک دفعہ ڈاکٹر غزالہ زید سے مشورہ ضرور کر لیجیے گا. یہ سیڈر بریک کلینک کے نام سے ہے, سیڈر بریک کلینک. اینڈ آئی گارنٹی آپ کو انشورنس ہے یا نہیں ہے, ہر دو صورتوں میں شی از دا بیسٹ, شی از بیسٹ آف دا بیسٹ. ایون اگر آپ پکرنگ میں ہیں, مارکھم میں ہیں, ایجیکس میں ہیں, وٹ ایور ایور یو آر, یو مسٹ وزٹ ڈاکٹر غزالہ زید. 416-945-1000 ان کا نمبر ہے.
پینٹنگ کا جہاں تک سوال آتا ہے, ریزیڈینشیل یا کمرشل پینٹنگ ہو, ہاؤس پینٹنگ ہو, انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر پینٹنگ ہو, وال پیپر ریموول ہو, اسٹکو ریموو, سیلنگ ریپیئر, ڈرائی وال ریپیئر, کلین ورک کی گارنٹی دیں گے, سینئرس کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. ہم بات کر رہے ہیں سلیم صدیقی صاحب کا. وین اٹ کمس ٹو پینٹنگ, سلیم صدیقی صاحب کو کال کریں. 6472711974 ان کا فون نمبر.
دیکھیے صاحب, زندگی میں انسان کہیں نہ کہیں تو انویسٹ کرتا ہے, اور پراپرٹی میں ریٹرنز آپ کو بہت بہتر مل سکتے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے, آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں, ڈاؤن ٹاؤن میں 800 square feet پہ ملتا تھا, 1400, 1500, 1600 پہ جا کے پہنچا ہوا ہے. مسز ساگا اس وقت, ہم پراچا صاحب کا ذکر کرتے ہیں, افضل پراچا ان کا نام ہے. ہی ہیز فیو پروجیکٹس, مارکم میں ایک پروجیکٹ ہے, ہی ہیز ون پروجیکٹ ان مسساگا, دیر از ون ایٹ کپلنگ اینڈ لیک شور کے اوپر بھی ان کے پاس پروجیکٹ ہے. کنڈومینیم اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ مسساگا کا پروجیکٹ, اینڈ اگین یہ وی آئی پی ان کے پاس جو اس وقت ہے ایکسیس ہے, وی آئی پی ایکسیس ہے, اٹس ناٹ پبلک یٹ. اور 400 سے ان کی پرائسز اسٹارٹ ہوتی ہیں. ایکسٹینڈیڈ ڈپازٹ اسٹرکچر ہے, پرائسز 400,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. ایبسولیوٹ فرسٹ ایکسیس ٹو وی آئی پی پرائسنگ اینڈ فلور پلانس پہ, ابھی اٹس ناٹ پبلک یٹ. کیپٹ اس کی ڈیولپمنٹ لیویز ہیں, فری لائر ریویو. جب بھی آپ نے گھر لیتے ہیں, اپارٹمنٹ لیتے ہیں, یو ہیو 10 days آف کولنگ پیریڈ, تو اس میں جو آپ کا کانٹریکٹ ہے, یو کین شو ٹو دا لائر ود آؤٹ اینی کاسٹ. افضل پراچا فرسٹ ایکسیس ٹو یونٹ سلیکشن بفور اٹ گوز ان ٹو دا پبلک. افضل پراچا کا نمبر 6478904205 8904205 890-4205
ان کا نمبر ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کمپلیٹ ہوم فرنیچر اینڈ اپلائنسز کی بات کر چلیں. کمپلیٹ ہوم فرنیچر اینڈ اپلائنسز نام سے ظاہر ہے, برانڈ نیو فرنیچر یا برانڈ نیو اپلائنسز چاہیے ہوں آپ کو, تو آپ بھائی پہنچ جائیے کمپلیٹ ہوم فرنیچر اینڈ اپلائنسز پہ. آپ نے جانا ہے 547 سٹیلز ایونیو, کینڈی اینڈ سٹیلز کے علاقے میں, برامپٹن. فون نمبر 905-244-4663, 905-244-4663. کمپلیٹ ہوم فرنیچر اینڈ اپلائنسز کا فون نمبر.
دیکھیے اٹس ٹائم ٹو گیٹ ٹو ہولڈ آر ہینڈز ٹوگیدر. راحت فتح علی خان کا کانسرٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ ٹورنٹو میں, اینڈ یو نو واٹ, وی نیڈ یور سپورٹ. سٹی اسکیپ سے عدنان بشیر اور بز میکس راحت فتح علی خان کے اس شو کو کرا رہے ہیں. اب وہ دیکھیے راحت فتح علی خان واٹ کمال کا فنکار ہے, اور اس پروگرام میں ان کے تینوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے, یعنی غزل بھی آپ کو ملے گی, ان کے گیت سارے کے سارے ہٹ سانگز ہیں, اور اگر آپ قوالی کی بات کرتے ہیں تو جناب نصرت فتح علی خان مرحوم کی یاد تازہ ہوگی. تو راحت فتح علی خان کے کانسرٹ کے لیے اگر آپ اس کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں, اس کی ٹکٹس کے لیے, اینڈ آئی وش وی مسٹ ہولڈ آر ہینڈس ٹوگیدر, وی ہیو ٹو میک اٹ اے سکسیز, وی ہیو ٹو میک اٹ اے ہیوج سکسیز. آپ اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ضیاء مشدی صاحب کو, اور ضیاء مشدی کا نمبر 416-9898-555-9898-555. المارد انسٹیٹیوٹ سے جناب الیاس حسن ہمارے ساتھ ہیں, حسن الیاس ہمارے ساتھ ہیں, یو نو واٹ, دیٹس می. ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, میں تو سائنس کے لحاظ سے بات کروں گی. یس, بینگ اے وومن ہم وزن بھی اٹھاتے ہیں, ہم مردوں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, مگر دیر از اے ڈفرنس مین. آپ مسکولیچر کو دیکھ لیں, مین مسکولیچر از اسٹرانگر دین وومن مسکولیچر. یعنی سائنس نے بھی اس چیز کو ڈفرینشیٹ کیا. آپ برین کی طرف آ جائیں, مجھے پتہ ہے الیاس اس کو, حسن الیاس اس کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, جتنی ان کی نالج ہے اٹس بیوٹیفل. میں سائنس کے لحاظ سے بیٹا بات کرتی ہوں, سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ مین آر اسٹرانگر میموری وائز ٹو ریکال سم تھنگ, یعنی ان کے برین کے ویٹ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں, آپ مسکولیچر کے لحاظ سے بات کر لیں آپ, تو اللہ میڈ مین اسٹرانگر دین ویمن.
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے اس معاشرے کے اندر مرد اور عورت کی, یہ تقسیم کسی وجہ سے ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کوئی تقسیم کی ہے, اور جب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے, جس طریقے سے آپ یہ بتا رہی ہیں کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے, یہ اختلاف اگر تو یوں پیش کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقی اعتبار سے ایک تنوع رکھا ہے, ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک مختلف پہلو رکھا ہے مردوں عورتوں میں, تو ایک بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ جیسے ہی کوئی چیز صلاحیت میں ڈھلے گی تو پھر اس کا تعلق ذمہ داری سے بن جائے گا. تو مردوں کو اگر خدا نے اسٹرانگ بنایا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالنا مقصود تھی. خواتین کو اگر کوئی مثال کے طور پہ رعایت دی ہے یا مختلف بنایا مردوں سے, تو اس کی بھی کچھ حکمت تھی. یہ دونوں پہلو اگر اس لحاظ سے دیکھے جائیں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر اس کو برتری اور کفری کے پہلو میں لے جائیں تو یہ پھر ایک طرح کی زیادتی ہوتی ہے.
نہیں, وہ تو ہم کسی چیز کو اگر ڈی فیم کرنا چاہیں یا اس کو بدنام کرنا چاہیں تو ہم وہ رنگ دیتے ہیں. دیکھیں, میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے, میں جانوروں کی طرف آ جاتی ہوں. میلز آر میل اینیملس کو خوبصورت بنایا طاقت کے لحاظ سے, اور فیمیل جو اینیمل ہے اس کو اختیار دیا کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے اپنے میٹ کا انتخاب کرے. مطلب اٹس اے ٹرو سائنس فیکٹ ہے. اور اس میں جو مور کا پیل ڈالنا ہے جنگل میں, اٹس ناٹ کہ وہ پیل ڈال کے اس کو ڈانس کر کے سمجھا رہا ہوتا ہے. دس از نیچرل سلیکشن فار دا نیکسٹ جنریشن کے لیے کہ وہ فیمیل کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ اسٹرانگ دیٹ میل از, کلر کامبینیشنز اس کے, کلر اس کے کیا ہیں. مطلب دس از اگر آپ کو سائنس کے لحاظ سے دیکھیں تو اٹس اے ٹوٹل ڈفرنٹ تھنگ.
دیکھیے, دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. آج کل مثال کے طور پہ جو تخلیقی کام ہے وہ تخلیقی کام طاقت سے زیادہ ذہانت میں ڈھل چکا ہے. یعنی ایک بڑا لمبا عہد گزرا ہے جس میں مرد بریڈ ونر ہوتا تھا, اس لیے کہ آپ نے جنگل میں جانا ہے, آپ نے شکار کرنا ہے, آپ کی جسمانی ساخت کو مضبوط ہونا چاہیے. لیکن موجودہ عہد کے اندر جو جس کو آپ کہتے ہیں تخلیق ہے یا کسی چیز کی ایجاد ہے یا کسی چیز میں محنت کو صرف کرنا ہے, وہ محض جسمانی محنت یا تخلیق نہیں رہی ہے بلکہ اس کے اندر دماغ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور دماغ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں اور کتنا اس کی تنقید کرتے ہیں, کتنا اس کو علم دیتے ہیں. علم وہ چیز ہے جو آپ کے دماغ کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے. تو وہ علم مرد حاصل کریں تو وہ دماغ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بی سی یو مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں بڑے کاروباری ادارے ہیں, بڑے مالیاتی ادارے ہیں جن کو عورتیں لیڈ کر رہی ہیں, ان کو عورتیں مطلب جس کو آپ کہتے ہیں ہیڈ کر رہی ہیں, گورن کر رہی ہیں, ریاستوں کو گورن کر رہی ہیں, ملکوں کو گورن کر رہی ہیں. تو یہ کام یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر ایک لحاظ سے اسٹرانگ بنایا ہے تو اب وہ عورتوں سے ہر معاملے میں آگے نکل جائے گا, سیاست ہو, سماج ہو, یا مثال کے طور پہ کوئی تخلیقی کام ہو. اس کا تعلق عہد بعہد بدلتا رہتا ہے. جس زمانے میں وہ طاقت سے متعلق تھا تو مرد کی برتری موجود تھی, پروڈکشن کے لحاظ سے بھی موجود تھی, لیکن آج کے دور میں وہ تخلیقی صلاحیتیں دماغ کے اندر ڈھل چکی ہیں تو آپ کو وہاں پر عورتیں نظر آتی ہیں, دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے نظر آتی ہیں. تو یہ پوری بحث کہ مرد اور عورت میں ایک اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے, یہ تو امر واقع ہے, یہ حقیقت ہے. اس اختلاف کا ظہور بھی ہوتا ہے. مطلب کسی نے پوچھا نا کہ یہ کب ہوا کہ مرد نے اپنی برتری اور طاقت کو معاشرے میں ثابت کر دیا, تو کسی نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا کہ بھائی یہ شروع میں جب انسان غاروں میں رہتا ہوگا اور باہر شیر آیا ہوگا تو مرد کھڑا رہا ہوگا اور عورت پیچھے چلی گئی ہوگی. تو انہی واقعات سے, انہی حقائق سے دنیا میں کسی کی برتری قائم ہوتی.
صحیح صحیح.
مگر یہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے نا
کہ عورتیں مرد عورتوں کے نام سے پہچانے جائیں گے,
کہ عورتیں بھی مرد کے شانہ بشانہ ہوں گی.
یہ نہیں ہے,
میں اچھے الفاظوں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو.
نہیں دیکھیں, ہم بدل تو نہیں سکتے نا, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ساری ملاقات سیریس ہی کروں تو یو کانٹ چینج.
نہیں, قیامت کے بارے میں دیکھیں جو بھی پیشن گوئی ہے وہ تو وہی شخص کر سکتا ہے نا جس کو اللہ میاں نے بتایا ہو قیامت کے بارے میں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قیامت کی پیشن گوئیاں ہم تک تاریخی اعتبار کے لحاظ سے ایک مستحکم علم کے طور پہ پہنچی ہیں, میرے علم کی حد تک ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں, کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی تو یہ کام تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شروع ہو گیا تھا. عورتیں جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر, یہ دیہاتی معاشرت ہوتی ہے اس میں, تو یہ سوال بھی ایک بےسود سوال ہے کہ مرد اور عورتوں کے شانہ بشانہ, کیونکہ وہاں کی زندگی مکمل ہی نہیں ہوتی عورتوں کے بغیر. تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر عورتیں باہر نکلتی تھیں, کام کرتی تھیں, اور جس کو آپ کہتے ہیں, آپ نے خود سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ملازمت کی ہے ایک طرح کی, وہ کہاں کی ہے؟
حضرت
سیدہ خدیجہ کی, کہ وہ ایک کاروباری شخصیت تھی. تو یہ بات کہ مرد اور عورت جب شانہ بشانہ آ جائیں گے تو ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا, میرے علم کی حد تک اللہ کے پیغمبر سے ایسی کوئی بات ثابت.
بہت شکریہ. یہ ماجد بھائی جیسے لوگ جو ہیں نا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بیٹا قرآن پاک میں اگر یہ کہا, although I'm a woman, مگر میں ان باتوں پہ بلیو کرتی ہوں. آپ مجھے بیکورڈ تصور کر سکتے ہو, آپ مجھے کچھ بھی تصور کر سکتے ہو. آئی فیل کہ ہمیں سب کچھ کرنے کے باوجود دیر آر ٹائمس کہ ہماری ریٹینشن ہوتی, کیونکہ وی ہیو ٹو لک آفٹر سو مینی ادر تھنگس. بینگ اے مدر, میرے بچے کی ذمہ داری ہے, میرے پہ میری فیملی کی ذمہ داری ہے, بینگ اے ڈاٹر میری ذمہ داری ہیں, تو میری ریٹینشن وہ نہیں ہے. مگر قرآن پاک میں اس کا تو واضح ذکر ہے کہ ایک مرد کی گواہی, دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. یہاں کیا کہیں گے؟
دیکھیے قرآن پاک میں جب کوئی بات آتی ہے, اور یہ معاملہ صرف قرآن پاک کا نہیں ہے, دنیا کے ہر لٹریچر میں, ہر صحیفے میں, یہاں تک کہ اخبار میں بھی, جب کوئی بات لکھی بھی ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا پہلے اس کلام کے اندر اتر کے جائزہ لینا ہے کہ بات کہاں سے ہو رہی ہے,
کانٹیکسٹ کیا ہے,
کن سے ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. قرآن مجید نے جس وقت یہ بات کی ہے, جس مقام پہ سورہ بقرہ میں یہ بات زیر بحث آئی ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے, جو اللہ کو مانتے ہیں, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے اندر کچھ اخلاقی نارمز ہیں جن کو تمہیں اپنانا چاہیے. تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے, تمہیں غبن نہیں کرنا چاہیے, تمہیں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیے.
جو اسلام کو نیگیٹو پورٹری کرتے ہیں نا, وہ ان پازیٹیو باتوں کو بھول گئے, وہ عورت کی دو گواہیوں پہ پس
میں آگے آتا ہوں کہ پھر یہ کیوں کہا گیا. یہ کرنے کے لیے ایسے مواقع یا ایسے امکانات جہاں پر یہ اندیشہ ہو یا جہاں پر یہ خطرہ ہو کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو کسی نزاع کا باعث بن سکتی ہے، جو کسی پرابلم کا باعث بن سکتی ہے، تو وہاں پر کچھ پریکاشنری میجرز کے طور پہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی کچھ چیزوں سے روکنے کے لیے پریکاشنری میجر کے طور پہ پہلے ایک لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں. ان میں سے ایک ہدایت یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت کن کو دی گئی ہے اور کن معاملات میں دی گئی ہے، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے. یہ ہدایت جس معاشرے میں دی جا رہی ہے، ہدایت ہے کیا؟ ہدایت یہ ہے کہ جب تم کوئی معاملہ کرنے کے لیے نکلو تو دو مردوں کو گواہ بنا لو. دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور